الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ان سے کہو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے سورہ الانعام کی 151 نمبر ہے۔ تو ان آیات کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کی کچھ کانسیپٹس کی اصلاح کی پچھلی آیات کے اندر، اور وہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں رائج تھیں کہ وہ رسومات کو فالو کرتے تھے اور رسومات دیکھی کی تھی، یعنی کہ ان کے پیچھے کوئی لاجک نہیں تھی، نہ عقلی لاجک، عقلی کو دلیل تھی اور نہ کوئی کسی نبی کا علم کے پیچھے تھا۔ جیسے رسومات بنتی ہیں کہ کوئی بھی کسی علاقے میں رائج ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو اس کی ہسٹری دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کب اور کیسے رائج ہوئی۔ یوزلی یہی ہوتا ہے، کوئی انفلوئنشل شخص ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ جاری کر دیتا ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور اس ان رسومات میں جو اللہ تعالیٰ نے جس کی اصلاح کی، تو اس میں بہت ساری ایسی بھی تھیں کہ جس میں ظلم ہوتا تھا کہ عورتوں کو فلاں چیز نہیں کھانے کو دینی اور اس طرح کے ظالمانہ کچھ رواج تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی، اور وہ اس طرح کی کہ فالو تم نے نبی کی بات کو کرنا ہے۔ تو اس سے میسج یہ ملتا ہے ہمیں کہ وے ٹو اپروچ لائف یا دین، کیا مطلب کہنے کا کہ دیکھیں رسومات کی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی، ہم اگر اپنی ڈیلی لائف کو آبزرو کریں تو یوزلی پانچ کیٹیگریز میں آتی ہے۔ کچھ ہمارے بلیفس ہیں، یعنی اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک بلیف سسٹم ہمارے اندر ہے، ذہن میں کچھ بلیفس ہیں، پھر کچھ عبادات ہیں، ریلیجن بیسڈ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم ڈیل کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، آفس جاتے ہیں ڈیلنگ ہے، بازار میں ڈیلنگ ہے، گھروں میں ڈیلنگ ہے، اور پھر اس کے بعد اخلاقیات ہوتی ہیں، تو ڈیلنگ میں حقوق فرائض ہوتے ہیں، اخلاقیات ایڈیشنل پارٹ ہوتی ہے کہ غصہ نہیں کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، حیا ہے، دوسری چیزیں، اور پانچویں چیز ہوتی ہے معاشرت، رہنے سہنے کا طریقہ، کہ لباس کیسا ہو، رہائش کیسی ہو وغیرہ، رسومات کیا ہوں، فوت ہو جائے کیا کرنا ہے، شادی پہ کیا کرنا ہے۔ تو ان بیسیکلی پانچ مین کیٹیگریز ہیں جن کے اندر زندگی کا احاطہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں رکھا کہ جس کو ایکسپلین نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، کہ ان پانچوں شعبوں کو ایکسپلین کیا، عقیدہ کیا ہو، عبادت کیسے کرنی ہے، ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اخلاق کیا ہونے چاہیے، اور رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک ایگزامپل ان آیات کے پیچھے جو منسلک ہیں وہ ذکر کی، اور وہ ہے معاشرت سے ریلیٹڈ، کیوں رسومات کا تذکرہ ہے، وہ معاشرت ہے۔ تو ایک ایگزامپل دی کہ جس کو عام طور پہ یوزلی اسپیکنگ کے ریلیجن سے بہت زیادہ لنک نہیں کیا جاتا. جیسے دین کی بات آتی ہے, ریلیجن کی بات آتی ہے, بلیفس کا ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا, اور عبادت کا ذہن میں آتا ہے. یہ دو ایسی چیزیں جو عموماً ریلیجن سے انسان لنک کرتا ہے کہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ان کو بیسیکلی, اور توحید. باقی چیزوں کو ایک عام مومن گو کہ جو خاص ہیں, یعنی کہ جو علماء ہیں, انہیں تو پتا ہے کہ ساری چیزیں ریلیجن سے لنک ہیں, لیکن عام شخص عام طور پہ شادی بیاہ کو نہیں لنک کرتا, بیوی بچوں کے حقوق کو کئی بار ریلیجن سے لنک نہیں کرتا. حالانکہ یہ سب ریلیجن بیسڈ ہیں. یہی اللہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں کہ کچھ بھی عقل اور کسی اور پہ بیس نہ کرنا, بلکہ سب چیزوں کو ریلیجن سے لنک کر دینا. اسی لیے ریلیجن کی جو دین کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, وہ یہی ہوتی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ, وے آف لائف, کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ریلیجن ہے, دین ہے. رہنے سہنا صبح شام کیسے کرنی ہے, تو اس میں ہر چیز آ جائے گی. تو پہلی چیز جس کی اصلاح ہونی چاہیے, اور وہ سیشن میں بار بار ریپیٹ بھی ہوتی ہے, وجہ اس کی یہ کہ یہی کانسیپٹ غلط ہونے سے بہت سارے مسائل ہیں معاشرے میں, آج ذکر کرنے ہیں کچھ ان میں. کیا کانسیپٹ غلط ہوتا ہے؟ کہ ریلیجن, دین کا کانسیپٹ غلط ہوتا ہے. انسان اس کو بالکل مسجد تک محدود کر دیتا ہے, اور رمضان تک محدود کر دیتا ہے, اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تک محدود کر دیتا ہے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. ریلیجن, دین زندگی کے ہر پارٹ میں اور دن کے ہر حصے میں. ایون کین یو امیجن, جم جانا بھی ریلیجن ہے, باعث ثواب ہے. اب یہ بات کسی اور دین والے کو پتا چل جائے تو وہ شاید حیران ہو جائے کہ ہم تو اپنی عبادت گاہوں پہ جانے کو صرف دین سمجھتے ہیں, ریلیجن سمجھتے ہیں. لیکن ایک مومن جم جاتا ہے اپنی فزیکل فٹنس کے لیے, وہ بھی دین ہے, اس پہ بھی اسے ثواب مل رہا ہوتا ہے اس وقت, حالانکہ وہ فزیکل ایکسرسائز کر رہا ہوتا. تو یہ جو اپروچ ہے نا کانسیپٹ, یہ بہت اہم ہے. جب یہ کانسیپٹ بنتا ہے تو پھر دین کی طلب پیدا ہوتی ہے, ورنہ طلب نہیں پیدا ہوتا. آبویسلی جیسے ہی کانسیپٹ بنے گا, انسان اگلی چیز کیا سوچے گا, اچھا میں نے زندگی گزارنی ہے تو ہر شعبہ اگر دین ہے تو مجھے تو ہر شعبہ آنا چاہیے. جیسے نماز سیکھنے کو میں دین سمجھتا ہوں, تو مجھے باقی چیزوں کو بھی سیکھنے کو دین سمجھنا چاہیے. جیسے آج جو فوکس کرنا ہے وہ بچے کی پرورش ہے, تو اس وہ بھی دین. وہ ایسا تو نہیں کہ اس شعبے کو دین نے کوئی گائیڈنس نہیں دی. شادی ہے, وہ بھی دین ہے, اس کے بارے میں کچھ ہنٹس نہیں. تو یہ بھی سارا ریلیجن ہے. تو جب جیسے ہی یہ اپروچ بنتی ہے تو انسان کو طلب پیدا ہوتی ہے دین کا حاصل کرو. پہلے دین کا کانسیپٹ صحیح ہوتا ہے, پھر طلب پیدا ہوتی ہے. شادی کرنے لگتا ہے تو پہلے دیکھتے ریلیجن کی کیا گائیڈنس ہے, دین کی کیا گائیڈنس ہے, یہ ہے تو میں ان کو فالو کر رہا ہوں اس چیک لسٹ کو. بچے کی پرورش کرنی ہے, کیا گائیڈنس ہے, چیک لسٹ فالو ہو رہی ہے. بیوی کا حقوق کیا ہے, گھر میں انٹر ہونے کے بعد کیسے میں نے ڈیل کرنا ہے, تو یہ ساری چیک لسٹ پوری ہو رہی ہے. یہ بھی دین ہے. یعنی دین صرف مسجد نہیں ہے, دین صرف روزہ نہیں ہے. تو انسان کو تڑپ اور طلب پیدا ہوتی ہے, اور یہ اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ انسان ایسے نہیں اپروچ کرتا دین کو. خاص طور پہ آج جو بات فوکس کرنی ہے وہ اس آیت کے تحت ہے, کیونکہ اس آیت مبارکہ کے متعلق بھی میں ذکر کر دوں کہ یہ آیت سورہ الانعام کی 151 اور اس سے آن برڈ دو آیتیں, یعنی تین آیات کے متعلق یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے وصیت پڑھنی ہونا, یہ پڑھ لیں. یہ ایسی جامع آیات ہے, ایسی کمپریہنسو ہے. دوسری چیز کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام ادیان اور تمام آسمانی ریلیجنز میں کامن ہیں, یعنی کہ خاص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک نہیں ہے, یہ تمام ادیان میں کامن ہے. اور اگلی چیز کہ جیسے ہم اس کی ڈسکرپشن کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, تو اندازہ ہوگا کہ زندگی کے مین پورشن کا احاطہ اس میں ہوتا ہے, اور جو اس پہ عمل کرے واقعی وہ ایک اچھا مومن بن سکتا ہے. تو اب اس میں سے پہلی ٹیچنگ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ آپ فلاسم کہیں ان سے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایکچولی کیا حرام ہے, یعنی کہ تم نے جو حرام کی ہوئی ہے نا کہ یہ جانور کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, وداؤٹ ریزن اور لاجک کو پیچھے جو گزر گئے تو وہ ایکچوئل طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو منع کرے وہ منع ہے, وہ کیا ہے وہ بتاتے. زندگی میں اس چیز کی طرف آؤ. اس سے وہ بھی میسج ملتا ہے جو پہلے ذکر کیا تھا کہ کئی بار انسان خاص ریچولس کو بس سب کچھ سمجھ لیتا ہے, حالانکہ پریکٹیکل لائف جو میں نے ذکر کی, شادی بیاہ گھر کا ماحول, بیوی بچوں سے سلوک, یہ کتنا اہم ہے, یہ اس کو انسان اگنور کر دیتا ہے کئی بار. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بلیف کے متعلق کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کی ہم نے ڈسکرپشن کی تھی کچھ, کس میں شرک خفی ہے, جلی ہے, اپرنٹ شرک ہے اور ہڈن شرک ہوتا ہے, تو اس کی تفصیل کی تھی. پھر اگلا چیز اللہ تعالیٰ نے کہا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا تھا. اور اس سے اگلی چیز جو تھی اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو, تو اس کے متعلق لاسٹ سیٹنگ میں بات ہوئی تھی کہ انسان ظاہری طور پہ رسک کی تنگی, رسک میں بھی خاص طور پہ فائنینشیل جو ایشوز ہوتے ہیں اس کی پریشانی سے کچھ سٹیپس اٹھا لیتا ہے. تو وہ بھی ریلیجن کو, دین کو, اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس, قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم تمہیں بھی رسک دیں گے اور ان کو بھی. تو یہ چیز ہم نے لاسٹ سیٹنگ میں ذکر کی تھی کہ رسک کا کیا دنیا میں نظام ہے اور وہ کیسے چل رہا ہے, اور اس کے نہ جاننے سے انسان کیسی کیسی غلطیاں کرتا ہے, جس کی جو ایک غلطی اللہ تعالیٰ نے مینشن کی جو کہ اس وقت عام تھی کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے, خاص طور پہ لڑکیوں کو, کہ جب ان کی پیدائش ہوتی تھی کہ ان کو کون پالے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کی کہ ایسا نہیں ہے, تم بھی پال رہے ہو وہ بھی پالیں گے, تمہارے یہ شعبہ ہی نہیں ہے, تمہاری یہ ڈومین ہی نہیں ہے, یہ میرا کام ہے کیسے پالوں گا. اب اس کے تحت مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس کے تحت ایک اور چیز بھی آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جسمانی قتل اور ایک ہوتا ہے روحانی قتل, اسپرچل قتل. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے تحت منع کیا کہ بچوں کو اسپرچولی میں نہیں ماننا. اب وہ لنک شو کرنا کہ کیسے انسان اس میں خطا کرتا ہے. اسپرچولی ماننے سے کیا مراد ہے کہ اس کی وہ تربیت نہیں کرتا. اب جو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھی شادی ہوتی ہے, انسان شادی کرتا ہے, تو چونکہ وہ سیکھ کے نہیں کرتا, شادی سیکھ کے کرنے والا کام ہے. چونکہ وہی بات ہے نا, ریلیجن کا وہ کنسپٹ نہیں ہے, دین کا وہ کنسپٹ نہیں ہے کہ ہر وے آف لائف کو, ہر پورشن آف لائف کو کور کر رہا ہے. تو شادی کو سیکھ کے کرنا, ریلیجن میں کی گائیڈنس کے تحت کرنا, اس کا بھی کنسپٹ کم ہے. حالانکہ علماء اس بات کو جانتے ہیں اور طالب علم جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک اچھا خاصا پورشن شادی بیاہ کی ٹیچنگ سے متعلق ہے, جو اس کی ڈیٹیلز میں احادیث ہیں, پھر اس کی ڈیٹیلز میں جو آگے فقہ کی کتابیں ہیں, اچھا خاصا چیپٹر اس کے جو ہے نا وہ اس بیس پہ ہوتے ہیں کہ شادی بیاہ کی ڈیٹیلز, یعنی کرنا طریقہ ایک چیز, پھر اس کے بعد ڈیلنگ دوسری چیز, پھر بچوں کی پرورش, سب اس سے ہی لنکڈ ہے, فیملی سسٹم. تو ایک بڑا چیپٹر جو ہے نا وہ یہ ہے دین کا اور قرآن کی آیات کا. لیکن وہ چونکہ نہیں نالج, تو اس وجہ سے سیکھ کے شادی کرنے کا رواج عموماً نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے پہلی چیز یہ کہ ریلیجن کو سمجھے کہ یہ دین کے سارے شعبوں کو کور کرتا ہے, اور ان میں ایک بہت اہم شعبہ جو ہے نا وہ یہ ہے, فیملی سسٹم جو ہے اسلام نے جس کو انٹروڈیوس کرایا. تو کچھ چیزیں اس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ اس پورشن میں, اور کچھ اس سے جو بالکل مستقل اگلی چیز ہے, اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو, چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہو. تو بے حیائی اور یا حیا کا کیا کانسیپٹ ہے اور وہ کیا نظام اللہ تعالی نے دیا ہے, کچھ اس کے تحت کریں گے. کیونکہ نکاح کا جو سسٹم ہے, یہ فیملی کا جو سسٹم اللہ تعالی نے بتایا, وہ ایکچولی اس کی بیسس یہی ہے کہ انسان کی حیا کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نکاح کو کام کرو. اب نکاح کے ساتھ پھر اگلی چیز جو ہوتی ہے, فیملی آگے بڑھتی ہے, بچے ہوتے ہیں, پھر ان کو کیسے پرورش کرنی ہے, کیونکہ ایک سائیکل ہے. اگر کہیں غلطی ہوتی ہے, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریلیجن کا وہ کنسپٹ نہ ہو, نہیں ہوتا عموماً, یعنی کہ وہ اس میں یہ ٹیچنگ بھی ہیں, تو یہ پیرنٹس غلطی کرتے ہیں. یعنی جو کپل شادی کر رہے وہ گائیڈنس نہیں لیتا, کیونکہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی گائیڈنس ہوتی ہے, وہ وہاں غلطی کر دیتا ہے نکاح کے وقت. کیا غلطی ہے وہ انشاءاللہ درمیان میں ہائی لائٹ ہوں گی کہ ریکمینڈیڈ کیا ہے اور غلطی کیا ہوتی ہے. تو جب غلطی ہوتی ہے تو اب اس سے وہ نہیں پتا تھا, تو آگے یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کی تربیت کا کیا سسٹم اسلام دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں سیکھتا. پھر بچوں کی پرورش میں غلطیاں ہوتی ہیں، جب بچوں کی پرورش میں غلطیاں ہوتی ہیں تو وہی بچے اڈلٹ بن جاتے ہیں، اور وہ جب اڈلٹ بنتے ہیں تو ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ سسٹم موجود ہے دین میں، تو پھر وہی غلطی کرتے ہیں. تو یہ ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے، یہ سرکل ہے جو چل رہا ہے. تو جب انبیاء دنیا میں آئے تو اس سرکل کو توڑا، یعنی کہ بہت سارے طریقے ہیں انبیاء کی رحمت ہونے کو دیکھنے کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سرکل ٹوٹا. ایڈلٹ جب بچے یا ہر عمر کے لوگ جب مسلمان ہوئے اور انہوں نے سیکھا، تو اب وہ نیکسٹ جنریشن تیار ہونی شروع ہوئی، اور نیکسٹ جنریشن تیار ہوتے ہوتے ایک پورا انقلاب برپا ہو گیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اسی لیے اگر ہم اصلاح میں معاشرے کی واقعی سیریس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح، اور ہم اور کون نہیں چاہے گا جس کو معاشرے کے اس وقت حالات کا اندازہ ہے اور وہ سفر کر رہے ہیں، ان میں ہم سب سفر کر رہے ہیں، سب اس سے کسی نہ کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سفر کر رہے ہیں معاشرے کے بگاڑ کو، تو کون نہیں چاہے گا اصلاح. اب اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے جو سب ہو رہا ہے کہ علم کو عام کیا جائے. دوسرا بہت اہم، یا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سب سے اہم، وہ یہ ہے کہ بچوں کو فوکس کیا جائے، کیونکہ وہ نیکسٹ جنریشن ہے. بچوں کو اگر فوکس کر لیا گیا تو نیکسٹ جنریشن تیار ہو گئی، تو 15-20 سال وہ نیکسٹ جنریشن کے بڑے ہونے میں بہت مؤثر تبدیلی آ سکتی ہے، اصلاح کے حوالے سے، معاشرے کی بہتری کے حوالے سے. اور ادر وے راؤنڈ بھی ہے، اگر اس میں کمی ہوئی تو اتنی تیزی سے بگاڑ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ جنریشن یا بڑی ہوئی اور ان کو نہیں پتا، تو اب یہ جب کی پوزیشن پر پہنچیں گے تو وہ اس پہ یعنی کہ گائیڈنس پہ عمل نہیں کریں گے، تو اس کا نقصان پورے معاشرے کو. یہاں ضمن ایک اور بات بھی کر دوں جو لنکڈ ہے پہلی بات سے، کہ وہی جو کنسپٹ ہے نا ریلیجن کو پورا نہ سمجھنے کا، کہ اس سے عبادت تک اس کو محدود کرنے کا، تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے. کہنے کو پورا مسلم معاشرہ ہے، لیکن جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہر بندہ سفر کر رہا ہے، گھر سے باہر جاؤ سفر کر رہا ہے، گھر کے اندر آؤ سفر کر رہا ہے، بازار میں چاہو لینے والا بھی ڈرا ہوا ہے، بیچنے والا بھی ڈرا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ نہ کر دے، وہ میرے ساتھ دھوکہ نہ کر دے. اور ڈیلنگ کتنی ہوتی ہیں، گھر بنوانا ہے، چیزیں خریدنی ہیں، کتنی ضروریات ہے، تو ہر جگہ انسان کو دھوکے کا ڈر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آفس والے، آفس میں ہے وہ پریشان ہے کہ لیگ پلنگ ہو رہی ہے، ایوت ہو رہی ہے، جو ایڈمنسٹریشن کہہ رہی نیچے کام نہیں ہو رہا، نیچے والے کہہ رہے ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں ہے، اور ہوتے ہیں اس میں ریئلٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ انسانوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو وہ صحیح طرح ڈیل نہیں کر رہے. گھر کے اندر انٹر ہو، وہی جو آج ذکر ہونا ہے کہ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو میاں بیوی کی آپس میں لڑائیاں، پھر بچے پریشان ہیں کہ پیرنٹس ایسے ہیں، پیرنٹس پریشان ہیں بچے ایسے ہیں، ساس ایسی ہے، بہو ایسی ہے، خاندان والے ایسے ہیں، ہمسایا ایسے ہے، تو چونکہ پورا سسٹم انسان ہی بنا رہے ہیں تو اب ہر جگہ پریشانی ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ سیکھ نہیں رہے کہ ریلیجن ہے سب مسلمان، شاید عید والے دن مسجدیں بھری ہوں گی اور عبادت سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان میں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اس کو سمجھ لینا یہ غلطی ہے. باقی چیزوں کو بھی دین سمجھ کے سیکھنا یہ بہت اہم ہے. تو اس کی اصلاح کا جو ایک بہتر طریقہ، بیسٹ طریقہ، ون آف دا بیسٹ طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچوں کی پہ فوکس کرے. اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور جو دشمن ہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہے مسلمانوں کا، کہ ان کی نیکسٹ جنریشن کو کر لو ٹریپ، کام آسان، جنگ کی ضرورت، وہ کی پوزیشن سے پہنچیں گے، وہ خود ہی ایسے فیصلے کریں گے کہ اسے خود سفر کریں گے. تو یہ سارے سسٹم کو سمجھے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہو سکتا ہے، یہ ہو رہا ہے. جتنے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو یہ پتا ہے، تو وہ کی پوزیشن تک بچوں کو شروع سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پلان کرتے ہیں کہ اس کو کیسے بڑا کر کے کہاں پہنچانا ہے، اس کی ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں، اس کو جج بنانا ہے، اس کو صحافت میں لے کے جانا ہے، اس کو فوج میں لے کے جانا ہے، اس کو پولیٹیشن بنانا ہے، اس سب کی پوزیشن انہیں پتا ہوتی ہے کہ بچے، اور 20-25 سال میں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. ایسی پلاننگ ہوتی ہے، اور مسلمان اس پہ بالکل ہی آنکھیں بند کر کے غافل ہو تو یہ فکر والی بات ہے. تو اس کی اہمیت جانے، اس لیے میں بات واضح کروں کہ اہمیت جانے کی معمولی چیز نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت نہ ہونا. اور اگلی چیز یہ ہے کہ اب اگر آئیں اس بات پہ فوکس کر لیتے اپنے بچے، اب بینگ اے پیرنٹ بات کرو، اب پیرنٹس کے لیے بہت ایموشنل چیز ہے بچے، یعنی کہ انہیں بہت ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے بچوں سے. اب اس ایموشنل اٹیچمنٹ سے ایک اور پوائنٹ میں لنک کر رہا ہوں، اگر انسان نے اگر اپنے ایمان کو اللہ تعالی سے تعلق کو جج کرنا تو یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. وہ کیا ہے کہ میری اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچ ہے، میں ان کو کیا بنانا چاہتا ہوں. اگر جو بھی آئے نا فلیکسلی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر جھانکے کہ میں اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں بڑے ہو کے وہ کیا بنے. ایک ہوتا دنیا میں کوئی پوزیشن، وہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے اس کو سوچے، نہیں غالب کیا ہے کہ یہ چیز بچوں پہ حاوی ہو. تو اگر تو وہ یہ غالب انسان کے اوپر ہے کہ اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، تقوی، نیکی، کہ یہ تو لازمی ہو، باقی تو ایپٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. کسی نے کیا پروفیشن رکھنا ہے، کسی نے کیا پروفیشن رکھنا ہے، وہ تو ایپٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو اس کی نفی نہیں کی جا رہی. لیکن یہ چیز غالب ہو کہ اللہ والا بن گئے، یہ چیز غالب ہو تو اب یہ لٹمس ٹیسٹ کس طرح ہے، تو یہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہے. کیا مطلب کہ میرا، مجھے کانسیپٹ کلیئر ہیں تبھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ میرا بچہ بھی اللہ والا بنے، یا وہ نیک بنے یا صالح بنے، اس کا اللہ سے تعلق. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں اگلی آیات کچھ ایسی قرآن پاک سے پیش کرنے لگا ہوں کہ جو کہ اس چیز کا اظہار کریں گے. کیونکہ ایک کوشچن کیا، مطلب کہ پوز ہوا، کیا کہ نارمل انسان کی کیا ڈیفینیشن ہے، نارمل انسان اب اس کا کیا آنسر ہے. تو نارمل انسان کی ڈیفینیشن ایکچولی کیا ہے کہ قرآن پاک ایک پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے، مختلف آیات قرآن کی ایک پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے جگہ جگہ. جیسے یہ بھی آیات جو پڑھ رہے ہیں، کچھ صفات کا تذکرہ ہے نا، تو انسانوں میں صفات ہوتی ہیں، تو جو ان صفات کا حامل ہوتا ہے وہ ایک نارمل انسان ہے. اللہ کا مطلب یہ کہ اس کے اندر انسانیت ہے، وہ ایک نارمل انسان ہے. اگر اس سے ویریشن ہے تو اعتدال نہیں، مطلب اس کسی طرح بھی ویریشن ہو سکتی ہے تو اعتدال نہیں ہے. ایک نارمل انسان سے انسان ہٹا ہوا ہے، اب وہ اس کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس نارم کی طرف آ جاؤں. میں اس لیے نارم کو ڈیفائن کر رہا ہوں، ورنہ معاشرے کی بھی ایک نارم ہوتی ہے، اور جس جگہ جاؤ اس کی اپنی نارم ہوگی. مشرق میں جاؤ اپنی ہے، مغرب میں اپنی ہے. تو اگر کہ جیسا دیش ویسا بھیس ہو، تو پھر تو جہاں جائے گا ویسی نارم کو اپنا لے گا. لیکن اگر اس کے نزدیک نارمز یہ ہیں، یہ نارمل انسان ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے نہیں ہٹے گا. ہاں اس کی بھی رینج ہوتی ہے، آبویسلی پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا. اس میں ایک رینج اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دی ہے، رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین فطرت ہے، ریجیڈیٹی نہیں ہے، رینج ہے، نارمل کی بھی رینج ہے. تو اس رینج کے اندر میں کہیں ہوں، تو یہ ڈیفینیشن ہے ایک نارمل انسان کی. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو ہمیں کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے جو انہیں پہ انعام ہوا، تو انعام یافتہ لوگ جو ہے نا وہ نارمل، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے کہ ہم ان کے اس رینج کے اندر آ جائیں، نارمل رینج کے اندر. تو اس سے کمپیریزن میں اگر میں نہیں ہوں یا کسی طرح میری ویریشن ہے، تو اس کا مطلب مجھے امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس طرح سے قرآن کا اپروچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ساری جو ایکسپلینیشن دی جاتی ہے تو پتہ چلے قرآن کو اپروچ کیسے کرنا ہے. قرآن کو صرف تلاوت نہیں، بلکہ اس کے اندر ڈیٹیلز، اور پھر اس طرح سے ایم آف لائف کیا ہے، کیا پرسنالٹی ڈسکرائب ہو رہی ہے، میں کیسا ہوں، کیا نارم ہے، یہ سارے کوشچنز کی لسٹ ذہن میں رکھ کے پھر پڑھے، تو پھر اس کے آنسرز ملنا شروع ہو جائیں گے مختلف آیتوں کے اندر. جس طرح میں کچھ آیت ابھی ذکر کروں گا تو اس چیز کا آنسر ملے گا، خاص طور پر ریلیٹڈ ٹو دس کوشچن کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو. تو نارمل اللہ نے ذکر کی کہ جو بہتر جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ پیرنٹس کیسے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے بچے کے بارے میں، ان کا بچوں سے کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ کیسے ان کو گائڈ کرتے ہیں. تو ہمیں وہ میسج ہوگا کہ یہ ہے نارمل، اور یا یہ ہے ریکمینڈیڈ اور ہم ہمیں اس جیسا بننا ہے. بینگ اے پیرنٹ ہمارے یہ جذبات ہونے چاہیے بچوں کے بارے میں. اسی لیے میں نے کہا لٹمس ٹیسٹ کیوں کہا, کیونکہ اگر وہ جذبات اس سے ویریشن ہے ویسے نہیں ہے تو ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنا بھی اندازہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا قرآن چاہ رہا ہے, تو اسی لیے میرے جذبات اپنے بچے کے بارے میں ویسے نہیں ہے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یا جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ان آیات کو ذکر کرنے سے پہلے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے یوزل اپروچ کیا ہوتی ہے بچوں کے بارے میں اس کا ہنٹ دے دوں. سب کو پتا ہے لیکن کمپیریزن کے لیے تاکہ بات واضح ہو. اگر انسان یعنی کہ پاپولیشن میں ایک جائزہ لے تو ایک بلک آف پاپولیشن جو ہے نا وہ بچوں کی دو تین حوالے سے پریشان رہتی ہے. Obviously یہی شو کر رہا ہے کہ وہ بچے کے بارے میں کس چیز کے لیے پریشان ہے, ایک فکر مند. ان میں سے پہلی چیز آج کل کے دور کے حوالے سے اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ بچے کی پڑھائی اچھی ہو جائے, اس کی ایجوکیشن بہت اچھی ہو جائے. اور ان سب میں جو کامن چیز ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پیسے سے دولت سے لنکڈ ہوتی ہے. اب اس آیت سے بھی لنک پیدا ہو رہا ہے جو اللہ نے کہا کہ بچوں کو روحانی قتل نہ کرو رسک کی وجہ سے. تو یہ اندازہ ہوگا کہ اب جو پریشانی ہے وہ کہیں نہ کہیں پیسے سے لنک ضرور ہے. مثال کے طور پہ ایجوکیشن سے لیے پریشان ہوتا ہے. اب اس سے دو زرن نکلتے ہیں, انسان کو پیسے کمانے کی فکر کیونکہ ایجوکیشن مہنگی ہے آج کل کے دور میں, تو انسان کو پیسے کمانے کی اس لیے اپنی فکر ہوتی ہے کہ میں زیادہ پیسے کماؤں تاکہ بچے ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کر لیں. میں یہیں پہ ذکر کر دوں اس سے یہ کہیں مراد نہیں دی جا رہی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں مراد دی جا رہی. ہوتا کیا میں وہ بھی یہاں واضح کر دوں تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو. ایک ہوتا ہے ضرورت, ایک ہوتا ہے مقصد. مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ پرائرٹی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں, یہ پرائرٹی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں, جو ہو جائے یہ تو حاصل کرنا ہی. جس طرح میں نے کہا نا بچے کے بارے میں ایک سوچ آتی ہے کہ بڑا ہوتی ہے کیسا بنے, تو ایک ہوتا ہے کہ ایسا تو بنے, باقی ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ایڈیشنل ہے. تو وہ جو ایسا بنے وہ ایکچولی اس کا مقصد ہے. اور ایک ہوتی ہے ضرورت, ضرورت کو میں کہہ رہا ہوں جو ایڈیشنل چیزیں کہ جو ساتھ ہوں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن مقصد کے لیے اس کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ مقصد کے لیے ضرورت کمپرومائز ہو سکتی ہے, یہ ڈفرنس ہوتا ہے. ضرورت مقصد پہ نہیں کمپرومائز ہوتی, یعنی مقصد ضرورت کے لیے نہیں کمپرومائز ہوتا. بہت ساری اس کی اگزامپلس دی جا سکتی ہیں, جیسے اسٹوڈنٹ ہے, اب وہ صبح پیپر ہے تو اگر وہ واقعی اسٹوڈنٹ ہے اسے فکر ہے صبح اگزام کی تو اسے پریشانی ہوتی ہے, میرا مقصد صبح پیپر پاس ہونا ہے, میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں, اسی لیے داخلہ لیا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ماسٹرز کرنا ہے. اس رات وہ اپنی جوتے قربان کر دیتے ہیں, وہ کھانے کو بلا رہے ہیں, وہ کھانے نہیں کھا رہا, نہیں میرا پڑھائی کرنی ہے, سونے کو رات کو نیند ڈیلے کر رہا ہے, سو ہی نہیں رہا. کتنے لوگ ہوتے رات ساری رات سوتے ہی نہیں, یہ بہت تھوڑا سا سوتے ہیں. تو اپنی ضرورت کو مقصد کے لیے قربان کر رہا ہے. اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے اور مقصد کو قربان کر دے ضرورت کے لیے کہ آج تو میچ ہے میں تو میچ دیکھوں گا, سو پیپر نہیں ہے, تو آپ کہیں گے کہ اس کے سامنے مقصد واضح نہیں ہے, یہ مقصد کے لیے نہیں جی رہا. تو اسی طرح زندگی کے کچھ مقاصد ہیں, کچھ ضرورتیں, اور ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں اس کو چھوڑ دو. نہیں, ہمیشہ پرائیورٹائزیشن کی بات ہوتی ہے. ضرورت کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ انسان کی ضرورت کھانا پینا ہے, لباس ہے, شادی بیاہ ہے, یہ ضرورتیں ہیں, تو ان کے بغیر تو نہیں رہ سکتا. بات یہ نہیں ہو رہی ان کو چھوڑنا ہے, بات یہ کی جا رہی ہے کہ مقصد واضح ہو تاکہ کبھی ٹکراؤ آئے تو پھر ان کو مقصد کو پرائیورٹائز کر دیا جائے گا. تو یہ بات سمجھنے کے بعد اوریجنل بات پہ آتے ہیں کہ عموماً بچے کے لیے پریشانی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ اس کی ایجوکیشن اچھی ہو. ایجوکیشن اچھی ہونے کی وجہ سے وہ جو کہ ضرورت ہے ہونی چاہیے, اگلی فکر پیدا ہوتی ہے میں زیادہ کما لوں کہ ایجوکیشن مہنگی ہے. لیکن اگر مقصد کمپرومائز ہوتا ہے, جو کہ کیا ہے مقصد, کیا ہے کہ اللہ کا بیسک تعلق, عمل انسان کے صحیح ہو جائے, وہی پانچ شعبے جو ہیں ان میں کوئی کمی نہ ہو. ایک ایک سیل کرنا نہیں, ایک ہے کہ بیسکس پہ تو آئے نا, کیونکہ یہ بھی ذہن میں رہے دین کے بھی لیولز ہوتے ہیں. ایک مسلم ہے, سارے ایک لیول کے مسلم نہیں ہیں. کم از کم 33% جو بیسک منیمم کا تو مسلم ہو نا, میں ایسا نہ اس سے نیچے چلا جاؤ. منافق نفاق میں یا کفر کے اس سرکل میں نہ آ جاؤ. کم از کم بیسک لیول کا تو ہوں, ایکسیل کرنا تو بہت اچھی بات ہے. تو وہ بھی کیسے پتا چلے گا کہ نالج ہوگا تو نالج کو ٹائم دینا, پھر اس کے بعد جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں اس کو بارے میں انسان فکر مند ہوتا ہے کہ نالج تو ایک چیز ہے, سمجھ آ گئی یہ کرنا ہے, پھر کرنا کیسے, کرنے میں مشکلات آتی ہیں, ہرڈل آتی ہیں, ان کو اوورکم کیسے کرنا ہے. یہ پوری گائیڈنس ہے, پوری فیلڈ ہے, پوری محنت ہے. کوئی بھی اسکل دیکھ لے وہ ایسے ایک ہوتا ہے کہ اچھا ایسے, فار ایگزامپل سوئمنگ کرنی ہے, ایسے سوئمنگ کرنی ہے, سوئمنگ آ گئی نہیں آئی, وہ جب پانی میں اترے گا تب اسے ایک الگ ایکسپیرئنس ہوگا, اور اس وقت بھی نہیں آئے گی, وہ پریکٹس کرے گا پریکٹس کرے گا, پھر کسی گائیڈنس لے گا کہ مجھے بتاؤ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں, اتنی اسٹیپس کے بعد جا کے اسے کچھ نہ کچھ بیسک لیول پہ سوئمنگ آئے گا, اس میں ایکسیل کر سکتا ہے. تو کوئی بھی جو اسکل ہوتا ہے زندگی گزارنے میں, اسی طرح ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ اسکلس چاہیے. ریلیشن شپ کو نبھانا ایک اسکل ہے, ڈیلنگ ایک اسکل ہے, نماز میں اللہ کا تعلق ایک صفت ہے. تو ان چیزوں کو حاصل کرنے بھی انہی مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہ کمپرومائز ہو, آبیسلی ان سب کو ٹائم دینا, یہ ٹائم دینے سے ہی آئیں گے نا. تو کم از کم جو ریکمینڈیشن سیشن میں چلتی ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ ڈیلی ان چیزوں کے لیے رکھے, انسان فوکس کرے قرآن میں, اس کی ڈیٹیلز میں, پریکٹیکلٹی میں فوکس کرے تاکہ امپروومنٹ آئے. تو اگر یہ ساری اسے پریشانیاں اس چیز سے روک رہی ہیں نا, تو بس یہی ذکر ہو رہا ہے کہ مقصد قربان کیا جائے ضرورت کے لیے, مقصد قربان کیا جائے ضرورت کے لیے. اب ایجوکیشن دوسرا اس کا پوائنٹ یہ, ایک تو یہ کہ وہ خود اوور انڈلج ہو رہا ہے, پیرنٹس کی بات کروں کہ اس لیے کہ بچوں کو پڑھانا ہے تو خود اس کے لیے پیسہ زیادہ کمانا ہے, تو اوور انڈلجنس تو منع نہیں ہے, دور کرے, لیکن مقصد نہ قربان ہونے دے. یہ نظر اپنے اوپر رکھیں, مقصد تو نہیں قربان کر رہا, اگر ہو رہا ہے کسی وجہ سے تو پھر مشورہ کرے کہ کیا میں کیسے, کیا اسے پریشانی ہونی چاہیے, اس کو ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ میرا مقصد نہ قربان ہو, خود نہیں سمجھ میں آ رہی تھی مشورہ کرے. اچھا دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہی سائیکل چل رہا ہوتا ہے, بچے کی ساری تربیت ہوتی ہے کہ اچھے ایجوکیشن کر لو گے, اچھا کما لو گے, پھر اچھی ایجوکیشن کی وجہ سے اچھا کماؤ گے, اور وہی پیسے کا سرکل چلتا ہے کہ اسے بھی یہی میسج ملتا ہے کہ اسی طرح زیادہ کمانا ہے اور اسی طرح آگے, یعنی کہ دولت ہی شاید جیسے سب کچھ ہے, وہ کہنا رہا ہو لیکن سرکل سارا اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. دوسری چیز جو میں نے ذکر کی وہ یہ کہ بچہ کمائے گا اور میرا بڑھاپے میں سہارا بنے گا, اچھی پوسٹ ہوگا, مجھے اچھا سہارا دے گا. تو یہ بھی سارٹ آف جو ہم نے آیت کا پہلا حصہ کہ خفی شرک کی نمونہ ہے. ایک شیخ کے پاس آیا, اس کا بچہ فوت ہو گیا, ینگ لڑکا, تو پریشان کہ میرا ایک تو سہارا تھا فوت ہو گیا. تو شیخ نے جواب میں کیا لکھا, اچھا مجھے بچہ اب پتہ چلا آپ کا یہ سہارا, سہارا تو اللہ ہے. تو یہ تو ایک اپرنٹ مین تھا نا, تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی مین بنا دے. ایک شخص کی چھ بیٹیاں تھیں, ریئل واقعہ پہ ذکر کر رہا ہوں. اب جب وہ جیسے معاشرے میں ہوتا ہے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, پریشان پورا خاندان پریشان, بیٹیوں میں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, اب وہ غریب پیرنٹس اب سارے پریشان کی شادیوں میں کیا بنے گا, ان کی ایجوکیشن کا کیا بنے گا. اب وہ ایک پورا 15-20 سال گزرے, وہ چھ کی چھ بیٹیوں کی شادیاں, چھ کی چھ بیٹیاں سیٹلڈ ہیں, چھ کی چھ بیٹیاں, اب پیرنٹس کو پریشانی کہ ہمارا سہارا کون بنے گا, بیٹیاں اگر نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کے جو داماد تھے وہ اچھے تھے, وہ ان کا سہارا بنے, وہ کہہ رہے ہمارے ساتھ رہے, کبھی ایک کہتا ہمارے ساتھ رہے, کبھی دوسرا کہتا ہمارے ساتھ رہے. تو انسان اللہ تعالیٰ سہارا ہے, یہ کانسیپٹ کلیئر کرے, کوئی اور سہارا نہیں, سارے مینز ہوتے ہیں. ایک بندہ آئے پریشان کہ بچہ معذور ہے, اتنا پریشان, میں نے کہا تو پھر اس کہ میں دو چیزیں پریشان کر رہی تھی, میرا سہارا اور اس کا سہارا, میں مر گیا تو اس کا کیا بنے گا. میں نے کہا آپ کا بھی سہارا اللہ ہے, اس کا بھی سہارا اللہ ہے, آپ کا کام کیا ہے کہ اپنی طرف سے ایفرٹ کر کے جو بھی آپ اس کو لقمہ کھلا رہی ہیں عبادت سمجھے, اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی دنیا کے کاموں میں لگ گیا ہوں, یہ بھی عبادت. تو باقی رہی آپ کا سہارا اس کا سہارا, دونوں کا سہارا اللہ ہے. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے دونوں کے اللہ تعالیٰ سہارے بنیں گے اور ہیں, یہ تو سوچ ہی نکال دے. یہی آیت ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں, نحن نرزقکم وایاکم, ہم تمہیں بھی پالتے ہیں ان کو بھی پالیں گے. یہ تو تھاٹ ہی نکال دے. تو یہ بھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سرکل ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے فکر مند ہے, زیادہ کماؤں, اپنی مقاصد کو پیچھے کر کے زیادہ کماؤں, اوور انٹیلیجنس, پھر بچوں کے لیے کہ جی وہ زیادہ کمائیں, ان کو بھی یہی میسج دن رات. تو ایک سرکل چلتا رہتا ہے اور وہ بھی بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا سہارا بنے گا. اور تیسری کیا پریشانی ہوتی ہے, بچے ینگ ہو گئے ہیں, شادی کرنی. اب شادی بھی پیسے کی پریشانی ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی کیسے کرنی. امیزنگ مسلمان پریشان. یہ سارا اسی نے میں نے ساری تمہید باندھی تھی کہ دین کو سمجھا کیا ہے, صرف مسجد کا نام, یہ صرف اس لیے پریشان بیٹھا ہے کہ اسے دین کا پتہ ہی نہیں. بیٹی ہے پر والد پریشان بیٹھا ہے, کیوں جہیز دیں؟ واٹ از جہیز؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں, کیونکہ دین کو دین نہیں سمجھا, یعنی دین کو سمجھا نہیں کہ وہ وے آف لائف. جہیز صرف انڈو پاک کا مسئلہ, عربی میں اس کے پیرلل کوئی ورڈ ہی نہیں. عربی میں کوئی ورڈ نہیں ہے جہیز کا. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کانسیپٹ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ مالی ذمہ داری ساری لڑکے پہ ہے. مسلم معاشرے میں کئی جگہوں پہ, فار ایگزامپل ملیشیا میں ذکر ہوا کہ ملیشیا کے اندر کیا ہے کہ اگر لڑکی والے نے کوئی خرچہ کرنا نا, لڑکا والا کہتا ہے کہ آپ کی ہمارا تو کوئی مہمان نہیں آئے گا آپ کے پاس, یعنی جس کو ہم بارات کہتے ہیں. بارات بھی کیا ہے؟ دیر از نو پیرلل ورڈ ان عربک. بارات کا کوئی پیرلل ورڈ نہیں, کیونکہ کنسپٹ ہی نہیں بارات. تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں آئیں گے, ہماری طرف سے کوئی نہیں آئے گا, آپ کے اگر کوئی مہمان آئیں گے تو اس کا خرچہ ہمیں بتا دیں, ہم دے دیتے ہیں آپ. تو کچھ نہیں بتاتے, کچھ بتا دیتے ہیں, تو وہ اس کو پے کر دیتے ہیں ملیشیا. اور اس صرف انڈو پاک میں, غالباً وہ دوسری قوم سے آئے, اور یہ رکاوٹ بن گیا دین میں آنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ہماری طرح کے تو ہیں. اگر یہی مسلمان کر لینا کہ اپنی شادیاں صحیح کر لے, کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں. کیوں اتنا بڑا ہیڈ ایک ہے پیرنٹس کے لیے بچیوں کی شادی؟ اور کئی بار اپرینٹلی ریلیجیس لوگ بھی اس میں انڈلج ہوتے ہیں. جہیز کو کسی عالم نے ایکسپلین کیا کہ پتہ یہ ہے مطلب کیسے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا, کہتے ہونا ہی چاہیے کہ لڑکے والے نا لڑکی والے کو ایک خط لکھیں, اور وہ کیا لکھیں اس میں کہ ہمارے گھر تو کوئی بستر ہی نہیں ہے, ہم تو ہمیشہ سے زمین پہ سوتے رہے, تو مہربانی کر کے ایک بستر دے دیں. ہمارے گھر تو سواری نہیں ہے, ہم تو پیدل چل چل کے بوڑھے ہو گئے, تو ایک سواری دے دیں. ہم تو ایسے یہ دے دیں یہ دے دیں. کہتے ہیں اس طرح لکھو, یہ بھکاریوں والی باتیں لڑکی کو پکڑا دیتے ہو. اور ریلیجس یہ ایسی ذلت والی بات ہے نا, یہ آگے کرنا لڑکی والے سے, اس کی گہرائی میں جائے تو حیران ہو جائے گی کر کیا رہے. بالکل صحیح انہوں نے کہا, انہیں اور ڈیٹیل ذکر کی کہ جی ہم تو نیچے سوتے تھے, چاہو تو چوہے پھر رہے ہوتے تھے, تو وہ جی ہم کائنڈلی ایک بیڈ تو دے دیتے. یہ وہ ایکچولی کہہ رہا ہوتا ہے. وہ بھائی سارے فائنینشیل لڑکے پہ, لڑکا کیا کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا شادی نہ کرے. یہ ہے ریلیجیس کانسیپٹ, یہ ہے قوامون علی النساء, جس کو مشائخ سمجھانے نے کہا کہ تم ایسے کہتے ہو جلادون علی النساء, کہ جلاد بنے ہوئے بھی ہیں. جلاد نہیں ہے, ان کی یہی ذمہ داری اٹھانے کو قوام کہتے ہیں. یہ ہے قوام کا جو غلط مطلب تم لوگوں نے کیا ہوا دین. قوامون علی النساء کا یہ مطلب ہے, اس لیے تمہیں کہا گیا کہ وہ تمہاری اطاعت گزار بنے, کیونکہ تم نے یہ ذمہ داریاں اٹھانی. یہ فائنینشیل ایشو ان کے نہیں ہے, تمہارے ہیں. تو یہ غلط کانسیپٹ جو شادی کا آیا, تو اس سے مال لیٹ ہو گیا, مال لیٹ ہو گیا, تو پورا لائف کا سائیکل خراب ہوا. ہر پیرنٹ پریشان ہے بچوں کے لیے شادیاں کیسے کرنی, وہ ایجوکیشن کیسے کرنی, مال کے پیچھے سارا سرکل چل رہا ہے, اور مال زیادہ کمانے کی فکر میں وہ سارے جو ایمز آف لائف ہیں, وہ سارے جو مقاصد زندگیوں پیچھے رہ گئے. تو کم از کم جو لوگ سن رہے ہیں اس وقت بات, وہ تو تہیا کریں ان چیزوں کو ختم کرنا. یہ بارات اور جہیز اور نہ جانے کیا کیا, اور کیا کیا رسمیں اور مہندی اور صرف دو چیزیں نکاح کرنا ہے اور ولیمہ کرنا ہے. ولیمہ بھی لڑکے پہ ہے. کیوں؟ وہ سارے فائنینشیل جو سٹریس ہے اس کے اوپر ہے. وہ جتنا برداشت کر سکتا کرے, اس سے اور کچھ نہیں ہے. اور بارات کو تو ریفیوز کر دیا کرے, کوئی انویٹیشن ہے بارات سے ریفیوزل, سوری. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ اس پہ فتویٰ موجود ہے کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے بارات میں. لڑکی والے نہیں, لڑکی والے بہت ریئرلی ہوں گے کہ تم مالدار ہو, کہیں کہ جو جس نے آنا آ جائے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ان کے فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں, خاص کر کے آج کے مہنگائی میں, تو وہ دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ کوئی آئے, وہ تو مجبور ہوتے ہیں. تو مجبوری کی وجہ سے کسی کے کھانا کھانا, کسی کا مال لینا جائز نہیں ہے. مجبوری کی وجہ سے جائز مطلب دل کی خوشی سے لے سکتے, تو دل کی خوشی نہیں ہوتی عموماً. تو اس لیے بارات نے بالکل ریفیوز کر دیا کہ میں نہیں آ رہا, اور ریزن بھی بتا دیا گیا تاکہ ختم ہو یہ چیز. اور جہیز, اور اگر ینگسٹر سن رہے ہیں, کیونکہ بتائیں نا سرکل ہوتا ہے پیرنٹس سے بچے, بچے سے آگے, تو کئی بار سرکل کے درمیان میں پیرنٹس نہیں اڑے آتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی ہوگا, خاندان والے ہماری ناک کٹ جائے گی, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. تو اب یہ ینگسٹرز کا کام ہے کہ کہیں سمجھائیں پیرنٹس, شادی تو ان کی ہے, ان کے بغیر شادی ہو سکتی ہے؟ تو کہیں نہیں شادی نہیں کروں گا, مقصد ہے زندگی جب قربان ہو رہا ہے تو میں کیوں ضرورت کے لیے ضرورت کے پیچھے لگوں. جب اس ٹائم لے گا کوئی نہیں ہے کہ جو کہے کہ اچھا شادی نہ کرو, وہ سارے مان جائیں گے. ینگسٹرز نہیں اس چیز کو صحیح طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ گھبرا جاتے ہیں. تو یہ میں نے ایک نام کا صرف ہنٹ دیا, پتا سب کو ہے, ہائی لائٹ کیا کہ کمپیریزن میں آپ آئیں کہ قرآن کیا ذکر کر رہے ہیں یا نارم کیا ہے. ایک نارمل انسان یا ریکمینڈیڈ انسان کون ہوتا ہے, کیا صفات ہوتی ہیں اس کی, بچوں کے بارے میں کیا تھاٹس ہوتی ہیں, کہاں یہ تھاٹس اور کہاں یہ تھاٹس. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایمان والو, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کا آگ بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اب یہ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے مخاطب کہ اللہ کہہ رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ کرنا کیا, اپنے آپ کو ان کو آگ سے بچاؤ پہلی فکر. اور آگے جو منظر کھینچا ہے وہ انسان سوچے تو وہ حیران ہو جائے, سختی کو انسان جو کہ ٹائم نہیں دے رہا وہ ہے ہی نہیں ذہن کے اندر. وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے کہ دنیا کی دو چار باتیں سننے کو سختی سمجھتا ہے, یہ ہیں سختیاں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاطب, اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کے بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں ان سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں, اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پر ہے, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم نے تمہیں دینا ہے اور بہتر انجام تقوی والوں کا ہے. اب کتنی ایلیبریشن, یہ اور کچھ نہیں ہے قرآن سے دوری, مطلب کہ کمپیریزن میں انسان رکھے میری زندگی ورسز یہ آئے, کس دنیا میں رہ, کس منہ سے انسان اپنا وہ مسلمان کا ہے, ادھر کشش ادھر کشش. اللہ تعالیٰ آپ اٹھا کے نہیں دیکھنا ان کی طرف کہ مائل ہو جائے اس کی طرف, اتنا نہیں, مطلب یہ کہ دل مائل نہیں ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم, ہاں ہمیں میسج آ رہا ہے, اور اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم. اب مطلب یہ کہ یہ فوکس, یہ ایم آف لائف ہے, یہ نہیں بات, وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ نہیں مقصد کہ مال نہ ہو. اور کئی بار کمپیریزن میں جب یہ پیش کیا جاتا ہے تو ذہن ادھر چلا جاتا ہے شاید مال کی نفی ہے, نہیں ایسی بات نہیں. ایک ینگسٹر آیا میرے پاس, اس نے پوچھا کہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, تو اسے میں نے کہا کہ پوری یکسوئی سے کرنا ہے، جتنی محنت ہو سکے اس طرح کرنا ہے۔ وہ تھوڑا حیران ہو گیا، اس کا خیال تھا میں دنیا کی بے رغبتی کی بھی بات کر دوں، جو اس کے ریکشن سے مجھے فیل ہوا۔ میں نے کہا اللہ کا مقصد قربان نہ ہو، میں نے پوری یکسوئی سے اس کی اسکل سیکھ کے پیسو انکم، ایکٹیو انکم، جو کچھ نالج اویلیبل ہے نا اس وقت دنیا کے اندر، وہ حاصل کرو اور پوری یکسوئی اس پہ لگو، لیکن مقصد قربان نہ ہو۔ یہ ہے میسج قرآن والا۔ تو اب سوچتا جائے، آخر میں کنکلوڈ کریں گے ان ساری آیات کے بعد کہ ہم کدھر ہیں اور کیا ان کے سب کا کنکلوژن کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بھی میسج دیتے جائیں تو کتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو خود بھی کرو، اور آگے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم نے دے دی، ڈومین ہی ہماری ہے، کتنی جگہوں پہ قرآن نے ذکر کیا یہ ہمارا کا۔ ہاں ایفرٹ میں، یہ نہیں کہہ رہے ایفرٹ میں نہ لگو، وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ لگنا ہے، وہ تو ایک دنیا کا سباب کا نظام ہے، لیکن اس کی وجہ سے مقصد نہیں قربان ہونا چاہیے، یہ میسج ہے۔ تو یہ ریکمینڈیشن ہے کہ کیا ڈیلنگ ہو گھر والوں سے، کیا فکریں حاوی ہوں گھر والوں کے حوالے سے، اور اب بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا چیزیں ذہن میں غالب ہونی چاہیے، اس کو کچھ ذکر کرتا ہوں اور پھر آگے کنکلوڈ کریں گے، شاید یہ اگلے سیشن میں بھی بات چلی جائے تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا الیبریٹ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی کچھ میں وہ آیات ذکر کرتا ہوں جہاں پہ انبیاء نے اپنے بچوں سے تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں کی، تو اندازہ ہوگا وہی ایک نارم، جس کو میں کہہ رہا ہوں نارمل انسان یا ریکمینڈیڈ انسان کون ہے، جو ہمیں ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم یہ سارے پڑھ رہے ہیں اور سارا محنت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس وقت تصور کرو جو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے پروردگار، اب یہ دعا بتا رہی ہے فکر کو، دیکھیں دعا جو ہوتی ہے فکر ہوتی ہے، انسان جب دعا کرتا ہے تو دل کی بات آتی ہے اس کی زبان، اور کس کی سٹیٹ میں اس وقت تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر تھی، تو اس وقت قبولیت دعا اور اللہ کی طرف توجہ اللہ کتنی زیادہ ہوگی، آلریڈی انبیاء کی کامل ہوتی ہے لیکن اس وقت کتنی زیادہ اس وقت توجہ ہوگی، اور کیا دعا کی ہے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری فرما بردار ہو، اور ہم کو ہماری باتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے والا اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ تو کیا فکر اپنے لیے بھی اس میں، اللہ تعالیٰ ورڈ ہے نا مسلمان کے، ہمیں مسلمان بناتے، اس کا میننگ فرما بردار ہوتا ہے، تو ہم مسلمان میں آتے ہیں، اس وقت وہ اپنے لیے کیا مانگ رہی ہے، اور پھر آگے بچوں کی فکر ہے، ہماری نسلوں کو بھی مسلمان بنا رہا ہے، تو فکر ظاہر ہوتی ہے کتنی اس چیز یہ غالب تھی۔ پھر اسی جگہ تھوڑا آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون۔ اب اگلی امپورٹنٹ سٹیٹ زندگی کی کیا ہوتی ہے جب انسان فوت ہو رہا ہوتا ہے، اور فوت ہوتے ہوتے اب جو باتیں کرتا ہے نا وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے، اس کی فکر ظاہر کرتی ہے، کیونکہ اس وقت ایررلیونٹ باتیں ذہن میں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء کی ذکر کی، اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم۔ اب اس وقت کیا پریشانی کی مسلم ہے، تو یہ ہوتا ہے ایم آف لائف جو میں ذکر کر رہا ہوں مقصد, اس کا کہیں مطلب نہیں ہے کہ وزوریات پہ نظر نہیں ہے, ان کی شادی ان کی تعلیم یہ بات نہیں ہو رہی. مقصد کیا ہے جو ہابی ہے ذہن کے اندر, یہ ہے کہ بچے اسلام پہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, اور کس کو فکر انبیاء کو جو کامل طور پہ ان کی تربیت کر چکے. اور پھر کیا کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا. اب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس انداز سے بات کر, جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے, اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی موت کو تذکرہ کیا کہ اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں کہ میں بس کس کی عبادت کروں. یہ حاوی ہے ذہن کے اندر ان بیٹوں کے متعلق, اس اولاد کے متعلق جو تربیت یافتہ ہے, اور انبیاء خود نبی ہیں کئی ہوئی مسلم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں کہا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. کین یو امیجن ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فکر مند ہے, بتوں کی پرستش نہ شروع, مطلب دعا مانگی جا رہی ہے, دعا اس چیز کی مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بچا لے. اور کبھی سوچے اپنے آپ سے کہ میں نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ مجھے بت پرست نہ بنا رہا. اتنا انسان بے فکر کئی بار ہوتا ہے. تو یہ میسج لینا چاہیے کہ فکریں ہوتی کیا ہے, زندگی نام کس چیز کا ہے, میں دن رات جو سوچتا ہے تو سوچتے کیا ہے, یہ بھی تو سوچنے کی چیز نا, سوچ ہی عمل بنتی ہے. میری سوچیں کیا ہونی چاہیے, میری فکریں کیا ہونی چاہیے, میری پریشانیاں کیا ہونی چاہیے. پھر اگلی ایک اور جگہ سے میں ایکسٹریکٹ لیتا ہوں, حضرت اسلام کے اپنے بیٹے سے کیا معاملہ ہوا, اور یہ ذکر کر کے میں آج کا سیشن انشاءاللہ ختم کرتا ہوں, آگے اور بھی ہیں لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے. تو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ حضرت علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ کہ ایک سیلاب آنا ہے جو کہ ڈبو دے گا سب کو. تو کشتی بنائی گئی اللہ تعالیٰ حکم سے, علیہ السلام نے دنیا کی مطلب مختلف جانوروں کو اور انسانوں کو اس پہ سوار کیا, ایمان والوں کو, کیونکہ یہی روایات میں کہ دنیا تباہ ہو گئی تھی اور یہی نسل پھر آگے چلی تھی جو اس کشتی میں تھی. تو حضرت علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا, لیکن یہ بھی میسج یہاں سے ملتا ہے کہ اپنی طرف سے تو پوری فکر کرنی ہے اور ایفرٹ کرنی ہے, لیکن کئی بار ایفرٹ رنگ نہیں لاتی کیونکہ یہ نظام ہے دنیا کا, ہدایت کا نظام یہی ہے. تو شیخ نے یہ ذکر کیا, کہتے ہیں کہ میں ایک بڑی جگہ پہ یعنی کہ کسی یورپین کنٹری میں اور وہاں بھی راؤنڈ جگہ پہ مجھے ایڈریس کرنے کا موقع ملا, تو کہتے ہیں میں نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ اور بندے کے ریلیشن شپ پہ بات کر رہا تھا, تو میں نے ایک بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ول کو رسپیکٹ دی ہے, انسان کی مرضی کو ول کو رسپیکٹ دی ہے. تو کہتے میں ایک ضمناً جملہ تھا کہہ کے آگے پڑھ رہا, دیکھ کہتے سامنے میرے ایک عورت بیٹھی تھی یعنی کہ وہیں کی رہنے والی, کہتے اس روز نے رونا شروع کر دیا, کہتے اس کی ہچکی بن گئی حتیٰ کہ مجھے رکنا پڑ گیا, اتنا وہاں پہ ماحول ایسا بن گیا کہ رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا. تو اسے پوچھا گیا کہ کیا وجہ بنی, اس نے کہا کہ یہ انسان اور اللہ کا ریلیشن شپ نے میں نے پہلی بار سنا کہ اللہ نے انسان کو یہ شرف دیا ہے کہ اس کی ویل کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی ویل کی رسپیکٹ کرتے ہیں. کہا ایسے ہی قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے, کوئی زبردستی نہیں. یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ نبی کے بیٹے کے تذکرہ ہو رہا ہے, وہ ایمان نہیں لائے, یہاں زبردستی نہیں ہے دنیا کے اندر, یہاں ویل پہ چھوڑا ہوا ہے. اگر انسان اپنی ویل سے نہیں کوئی کرنا چاہے تو اس کو کوئی زبردستی پکڑ کے دین پہ نہیں لائے گا, اور کوئی دین پہ چلنا چاہ رہا ہے اللہ کا ہونا چاہ رہا ہے کوئی زبردستی پکڑ کے کفر میں نہیں لے کے جائے گا. دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام ایسا بنائے کہ ہاں ریکمنڈیشن ہے, اسباب ہے جو ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں. یہی انبیاء کا سلسلہ ہے, یہی صالحین کا سلسلہ ہے, لیکن زبردستی نہیں ہے. تو یہاں بھی وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے بار بار. اب نبی کے بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے, تو وہ نہیں آئے اس چیز پہ, لیکن والد کی تو فکر ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا. اور کیا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْذِرٍ يَا بَنِيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. اور نوح علیہ السلام نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی. یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی, اور نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو جب جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. وہ بولا, بیٹا بولا, میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا, آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ وہ رحم کر فرما دے. اس کے بعد ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. وکیل یا عزب لائی ما اکی و یا سما وقلی وغیز الما وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیل بعدا للقوم الظالمین. ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ولا تصلي ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. اور حکم ہوا ہے زمین پانی اپنا پانی نگل اور اے آسمان تھم جا. چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پہاڑ پہ آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہوا. اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا, اے میرے پروردگار, میرا بیٹا میرے گھری کا ایک فرد ہے, اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے, تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. اللہ نے فرمایا, اے نوح, یقین جانو تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے, لہذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو. اب اتنے میسجز, ایک ایک آیت میں اتنے میسجز کہ جس میں انسان ڈوب جائے. اس لیے قرآن کتنا ساتھ ہی میں ڈوبے, یہ ایک علیحدہ دنیا میں انسان کو لے جائے گا. تو پہلی چیز کہ بچوں کی تربیت پہ بھی ہنٹ ہے کہ بچوں کو یہ بھی سکھانا ہوتا ہے کہ دنیا کا نظام ہے کیا, جو اس میں ایک ہنٹ ملتا ہے. اپنے بیٹے سے کیا کہنے, کشتی پہ سوار ہو, لیکن میسج کیا ہے؟ یہ کوئی قرآن واقعات کی کتاب نہیں کہ ایک واقعہ ذکر ہو رہا ہے, نہیں, میسجز ہیں. ایکچولی دنیا کے اندر نظام چل رہے ہیں. کیا ایک نظام چل رہا ہے اسباب کا جو نظر آتا ہے, کاز افیکٹ کا, جس کے پیچھے میں شروع میں ذکر کیا کہ انسان لگا ہوتا ہے کہ مال زیادہ ہوگا, چیزیں زیادہ ہوں گی, اور اس سے لنکڈ ہے ساری چیزیں. تو یہ ایک سوچ ہوتی ہے, تو اسے کہتے ہیں کاز افیکٹ, کہ کاز ہوگا تو افیکٹ ہوگا, چیز ہوگی تو آگے یہ ہوگا. دوسرا ایک نظام چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے, کہ میرے عملوں کے ساتھ قدرت ہے اور میں اپنی قدرت سے کامیاب کرتا ہوں. دوسرا نظام کیا کہتا ہے, کاز ہوگا افیکٹ ہوگا کامیاب ہوگا. یہ نظام کہتا ہے کہ نہیں, جو میرے عملوں پہ چلے گا, یعنی کہ اس طرح کے عمل کرے گا جیسے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں وہ کرے گا, میں اپنی قدرت سے اسے کامیاب کر دوں گا. اپرینٹلی ہو سکتا ہے اسے نظر آئے کاز افیکٹ میں ناکام ہو جائے گا, لیکن ایکچولی وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے, واقعات کا یہ بہت بڑا مقصد ہے. اب اس میں کیسے ہی وہ واضح ہوتی ہے. اب وہ اسے کیا سمجھا رہے ہیں بیٹے کو, بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ کشتی پہ سوار ہو. اب یہ کاز افیکٹ پہ فٹ ان نہیں ہو رہی, یعنی کہ بیٹے کی نظر میں کاز افیکٹ میں کیا ہے, کشتی پہ سوار ہو جاؤں گا, اس سے بہتر نہیں ہوں پہاڑ ہے اس پہ چڑھ جاؤں, کشتی پہ کیوں سوار ہو جاؤں, وہ ایک ہی بات ہے. کاز افیکٹ میں تو پہاڑ بھی بچا لے, اوپر چڑھ کے پانی اتنا اوپر کب آتا ہے, آج تک تو نہیں ہم نے دیکھا اتنا اوپر پانی چلا گیا. تو اب اس کو نظام سمجھا رہے کہ نہیں, نظام کیا ہے دنیا کا ایکچولی, وہ یہ ہے کہ کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کرے, کوئی نہیں بچے گا. کاز افیکٹ کو نہ دیکھو, اللہ کی اس قدرت کو دیکھو, اس نظام کو سمجھو کہ اللہ کی قدرت اس وقت ظاہر ہو رہی ہے, اس وقت جو اس سے جڑے گا وہ کامیاب ہوگا. تو اس وقت کا عمل یہ, کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور اس قدرت سے کامیاب ہو جاؤ گے تم, یعنی کہ بچ جاؤ گے. لیکن اس کے ذہن میں وہی افیکٹ تک بس نہیں, اس باپ کی دنیا ہے, میں وہ پر چڑھ جاؤں گا. تو چند ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا نظام سمجھایا اور کہا کہ اس نے اس کو آپٹ کیا, کیا ہوا, موج آئی کہ دونوں کی موج آئی, اتنی بڑی لہر آئی اس کو ڈبو کے لے گئی. اور اگلی آیت انسان کو ہلانے کے لیے کافی, اتنا بڑا طوفان جس نے پوری دنیا کو غرق کر دیا, اللہ تعالیٰ نے آیت کے چند الفاظ کے اندر اس کو کیا ذکر کیا, میں نے آسمان کو کہا کہ تھم جا, پانی کو کہا نگل پانی, اور وہ ختم ہو گیا. یہ ہے اللہ کی قدرت, وہ کہاں طوفان جس نے دنیا غرق کر دی, اللہ نے چند الفاظ کے اندر کہا کہ یہ ہے میری قدرت, آسمان کو کہا تھم, زمین کو کہا نگل, اور وہ سارا قصہ تمام ہوا. انسان یہاں کڑ کے بیٹھا ہو کہ میں کیا کر لوں. اور پھر تو وہ اللہ کے حضور عرض کر دی ادب کے ساتھ کہ اللہ تعالی سے درخواست کی بارگاہ میں کہ ان ابنی من اہلی, کیوں پچھلی آیت میں وہ ہم نے ذکر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا تھا ہمارے اہل کو میں بچا لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا میرے اہل کو بچا لیں گے گھر والوں کو, تو وہ بھی میرا گھر والا تھا, اور آپ کا وعدہ سچ ہے, وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, لیکن ادب تو حاکم سے بڑا حق ہے, مرضی تیری. تو اللہ جواب ہے جو انسان کو وارن کرنے کے لیے کافی ہے, تو اپنے بچوں کی طرف اپروچ کرتے ہوئے یہ سامنا کال یعنی نوح انہ لیس بنا, وہ نہیں ہے ترقی, کیوں انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل صحیح نہیں ہے, نیک نہیں ہے, وہ نہیں ہے ترقی. اب انسان اپنی نسل کو یہ سوچتا ہے کہ نیک ہے کہ نہیں, اور پھر وہی حاکمانہ انداز کے نہ وہ مجھ سے بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو انہوں نے فرق بنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میں کہ میں جاہلوں میں سوچ رہا ہوں. تو بچوں کو دنیا کا نظام سمجھائے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے, صرف اس کو کاز افیکٹ کے پیچھے لگا دینا, جو میں کہہ رہا ہوں کہ مالی نظام ہے پھر کاز افیکٹ کا نظام, اسی کے پیچھے لگ کے خود بھی پریشان, بچے پریشان, وہ مقصد زندگی پیچھے, اس کے لیے وقت ہی نہیں, پھر کیا ایسے سیشن اٹینڈ کرنے بھی کہتے انسان وقت ہی نہیں میرے پاس. یہ تو ڈسکشن یہیں پہ ہوگی نا جب قرآن کھلے گا, وہاں بازاروں میں کہیں اور محفلوں میں تھوڑی ہوگی. تو اس کے لیے وقت نکالے, وقت نکالنا پہلی چیز ہے. یہ بالکل ویسے سوئمنگ انسان سوچتا ہے کہ اچھا کرنی ہے, اچھا کیسے کرتے ہیں, یہ پہلا اسٹیپ ہے قرآن کو پڑھنا. پھر اس کے بعد انسان جو عملی زندگی میں پریشانی آتی ہے, ٹسلز آتی ہیں مقصد اور ضرورت کی, ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, شیطان ہے, نفس ہے, کیسی چیزوں کو مینج کرنا ہے, یہ پوری ٹاسک ہے, وقت ہے. یہ ہے آج کا میسج. انشاءاللہ اور بھی آئے تھے قرآن پاک کے ذکر کریں گے نیکسٹ سیشن کے اندر, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, کیا سوچ ہونی چاہیے, کیا فکر ہونی چاہیے, پھر آگے کنکلوڈ کریں گے اس چیز کو حاصل کیسے کیا جائے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے, تاکہ ہماری یعنی کہ جن پریشانی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں حیران ہوتے. ایک شخص ملے, وہ یہ بات کہتے ہوئے نا ان کا مزاج ایسا تھا یعنی کہ کئی بار جذباتی ہوئے تھے کہ قرآن پڑھا کرو. اب وہ سمجھدار شخص تھے, یعنی ویسے ایک ٹیمپرمنٹ ان کا لوز نہیں تھا, لیکن یہ کہتے ہوئے جذباتی ہوتے تھے اور پڑھے لکھے تھے, امریکن کوالیفائڈ تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بات کہتے ہوئے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کا پورا معاشرہ سفر کر رہا ہے, میرے گھر کے اندر سے لے کے میرے پیرنٹ سے لے کے ایک ایک شخص سے لے کے, اور جہاں وہ سلوشن موجود ہے کوئی اس کو توجہ نہیں دے رہا, تو کیوں نہ جذباتی میں ہو جاتا ہوں خود, مطلب اس کا آتا ہی کوئی نہیں, اور سارے پریشانی, بہت پریشانی ہے, بہت غم ہے, بہت پریشانی, بہت معاشرہ خراب ہو گیا, گھر بگڑ گیا, سکون نہیں ہے, بیوی کی طرف سے, شوہر کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, سب سولوشن یہاں موجود ہے اگر انسان اس کو وقت دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھا دے, اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وہ آخر دعوانا ہے الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم, لا اله الا انت سبحانك. اور بھی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائی ہیں, تمام عظمت ہیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکی آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک, آپ کے آج مسکین بندہ بنی آپ کے در پہ حاضر ہیں. یا اللہ پاک, کیا کیا الفاظ استعمال کریں, اپنی زندگی کا حال کیا بیان کریں, کہاں شب و روز گزر گئے اور کہاں گزر رہے ہیں. یا اللہ پاک, کیا رخ آپ نے دیا اتنے عظیم قرآن میں اور کس رخ کی طرح ہم چل پڑے. یا اللہ, ہم نے دوسروں کو رخ دکھانا تھا لیکن ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ کیا رخ ہے اور کہاں جانا ہے. یا اللہ, رحم فرما دیجئے, کیا کہیں, صرف یہی التجا ہے, رحم کر دیجئے, رحم کر دیجئے, ہماری ظاہری حالت پہ بھی رحم کر دیجئے, باطنی حالت پہ بھی رحم کر دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ, بہت خطرہ ہے کہیں ہم زندگی کی بازی ہار نہ جائیں. یا اللہ, رحم فرما دیجئے. یا اللہ پاک, اصلاح فرما دیجئے, عافیت کے ساتھ, رحم کے ساتھ اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک, ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں. یا اللہ, اپنی رحمت سے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے گا. اللہ, عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ, جو غلطیاں اور کوتاہیاں آج تک ہوئی معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک, جو آپ کے حق ضائع ہوئے معاف کر دیجئے, جو لوگوں کے حق ضائع کیے یا اللہ وہ معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک, حقوق کی ادائیگی میں ہمیں فکر مند بنا دیجئے. یا اللہ پاک, اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے, سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, اس کے حقوق جو ہم پہ ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دیجئے, زندگی کو بھی اچھا کر دیجئے. یا اللہ, پریشانی غموں سے بچا دیجئے, پریشانی غموں سے یا اللہ نکال دیجئے. یا اللہ, عافیت والی زندگی نصیب فرما, عافیت و ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا. عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب, بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک, جو ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت میں برکت پیدا فرما دیجئے, جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ, اس فتنے کے دور میں ہمیں بھی, ہمارے بچوں کو بھی ہر فتنے سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے پوری انسانیت پر رحم والا معاملہ فرما دیجئے, خصوصاً مسلمانوں پر رحم والا معاملہ فرما دیجئے. جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ پاک, جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی خیر نصیب فرما, جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحابہ اجمعین, وبرحمتک یا ارحم الراحمین.